ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الكريم محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات بر محمد. برادران ملت، برادران اسلام، صاحبان فکر و نظر، ارباب دین و دانش، غلامان حیدر کرار، عزاداران حسین، سلسلہ گفتگو وہی ہے اور اسلام کی کامیابی اور اسلام کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کے لیے میں تاریخ کی ایک جھلک اپنے لفظوں میں کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں بطور تمہید. عزیزان گرامی، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک عادلانہ معاشرے کی بنیاد رکھی، تیاری مکے میں کر لی تھی، کردار سازی کچھ وہاں ہوئی تھی، وہاں بھی پیغمبر اسلام نے اس معاشرے کی بنیاد کے لیے رشتہ اخوت کو بنیاد بنایا تھا، وہاں بھی جو اصحاب اس وقت تھے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مدینہ میں جب آئے اور مدینہ میں اس عادلانہ معاشرے کی جو پہلی بار تاریخ کے سامنے آیا تھا، جو جس کی بنیاد نہ اشتراکیت تھی، نہ جمہوریت تھی، نہ شہنشاہیت تھی، نہ مطلق العنانی تھی، ایک ایسی بنیاد تھی جو ولایت کے رشتے پر استوار تھی، ایک دوسرے سے کی محبت کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، جس کے لیے خود حدیث پیغمبر نے مثال دی ہے کہ کنگھی کے دندانوں کی طرح سب شانے سے شانہ ملائے ہوئے ایک صف میں کھڑے تھے. جو نظام پیغمبر نے قائم کیا اس کو نظام ولایت کے علاوہ ہم اور کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے، مگر پیغمبر اسلام کے بعد ایک نیا نظام عالم وجود میں لایا گیا. پیغمبر نے جب علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی بنایا تو اس وقت کہا، یا علی، میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو، اور میں اور تم دونوں امت کے باپ ہیں. تو ساری امت جو تھی وہ آپس میں رشتہ اخوت میں جڑی ہوئی تھی، محمد مصطفیٰ امت کے باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اسی طرح علی مرتضیٰ امت کے باپ کی حیثیت رکھتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ امت نے اسے تسلیم کیا یا نہیں. میں نے سنا ہے کہ آج کے مسلمان پیغمبر اسلام کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. سمجھائے کون بزم جہاں کے جہول کو پہچانتے نہیں ہیں فروع و اصول کو، کانٹوں میں تولتے ہیں یہ نافہم پھول کو، کہتے ہیں اپنے جیسا خدا کے رسول کو، کوہ گرا کو جہل نے رائی سمجھ لیا، بیٹوں نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا۔ عزیز ہنِ گرامی، تو وہ نظام قائم ہوا، پیغمبر اسلام نے کہا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، یہ سفینہ نجات ہیں، اس میں جو سوار ہوا اس کی نجات ہو گئی۔ مگر عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد ایک اور نظام قائم کر لیا گیا، گویا اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کشتی وہ تھی کہ جو حضرت علی کی ذات سے وابستہ تھی، ایک دوسری کشتی بنا لی گئی، اس کا نام رکھ دیا گیا خلافت۔ اب میں اپنے لفظوں میں یہ کہوں کہ کشتی ولایت کے مقابلے میں ایک کشتی خلافت آ گئی۔ اب کشتی خلافت جب سامنے آئی، ادھر مولائے متقیان کہتے رہے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، مجھ سے دور رہو گے تو فنا ہو جاؤ گے، میرے پاس آؤ، مجھ سے جڑے رہو، مجھ سے وابستہ رہو۔ مگر امت ایک ایک کر کے اس کشتی میں سوار ہو گئی، اس کشتی میں جو نئی بنی تھی اس میں امت سوار ہو گئی۔ اب جب امت سوار ہو گئی، دو چار لوگ حضرت علی کے ساتھ رہ گئے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اب سارے لوگ ادھر چلے گئے، اس لیے کہ ادھر اعلان تھا جو یہاں آئے گا اس کے لیے تخت ہے، اس کے لیے تاج ہے، اس کے لیے دولت ہے، اس کے لیے مال غنیمت ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، قیصر و کسریٰ کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا، مصر اور شام کا تخت اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گا، دنیا بہت حسین چیز ہے۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، رفتہ رفتہ سب چلے گئے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب یہ بتائیے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کیا کرتے؟ چھوڑ کے چلے جاتے، چھوڑ کے چلے جاتے تو رسول اللہ کو کیا جواب دیتے؟ پیغمبر اسلام نے وصیت کی تھی، یا علی یہ امت تمہارے حوالے ہے، یہ امت تمہارے حوالے ہے۔ انبیاء میں آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ جب جانے لگے کوہ طور پر تو امت حضرت ہارون کے حوالے کر گئے، امت نے ایک گوشالہ بنا لیا، بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہارون منع کرتے رہے مگر وہ مانے نہیں، کہتے رہے زیادہ منع کیجیے گا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ہارون چھوڑ کے کہیں چلے تو نہیں گئے، اس لیے کہ وعدہ کیا تھا آپ کی امت کو چھوڑ کے نہ جائیں گے، تو علی چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے، تو چھوڑ کے جا نہیں سکتے اس لیے بھی نہیں جا سکتے کہ ایک باپ ہے اس کے بیٹے نالائق ہو جائیں، اور نالائق ہو جانے کے بعد کسی ہلاکت کے راستے پر چل پڑیں۔ تو باپ جو اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے نالائق ہونے کے بعد بھی، اگر اسے علم ہو جائے گا اس کا کہ آگے جانے کے بعد یہ کسی گڑھے میں گر جائیں گے، کسی کنویں میں گر جائیں گے، تو وہ بیتاب ہو کے ساتھ ہو جائے گا، جہاں تک بچا سکتا ہے بچانے کی کوشش کرے گا۔ علی ابن ابی طالب نے یہی کیا، ان کے ساتھ ہو گئے۔ اس ساتھ ہو جانے کو کم نظر مورخین نے کہا کہ علی نے 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی، کسی نے کہا 90 دن کے بعد بیعت کر لی۔ 7 تو ہو گئے، گویا اسی کشتی میں حضرت علی سوار ہو گئے، مگر حضرت علی کا اس کشتی میں سوار ہو جانا یہ بیعت نہیں ہے۔ کہہ سکتے ہیں لوگ کہ اتباع بھی کر لیا، تابع ہو جانا کسی چیز کا بیعت نہیں ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹرین کے تابع ہیں، ٹرین چلی تو آپ بھی چلے، ٹرین رکی تو آپ بھی رکے، ٹرین مڑی تو آپ بھی مڑے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ نے ٹرین کی بیعت کر لی ہے تو آپ یہی کہیں گے ٹرین کی بیعت نہیں کی ہے، مگر اس کا تابع ضرور ہو گیا ہوں، اس لیے کہ یہ مجبوری ہے میری، میں اس ٹرین کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ جہاں جائے گی مجھے وہاں جانا پڑے گا، جہاں جائے گی مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، علی کیوں اس کشتی میں چلے گئے؟ اس لیے چلے گئے کہ علی باپ تھے امت کے، علی نے اس امت کو کے لیے زخم کھایا تھا، مصیبتیں اٹھائی تھیں، تکلیفیں اٹھائی تھیں، پیغمبر نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا، معصوم عالم فاطمہ زہرا نے شکیاں پیسی تھی۔ علی سے زیادہ اس امت سے محبت کون کر سکتا ہے؟ मोहब्बत कौन कर सकता है। दुश्मन की लाश देख के आँख में आंसू आ जाते थे, क्यों? बनाया था, उनकी मानवी तरबियत की थी, उनकी मानवी परवरिश की थी। अब अली साथ में है, कहते हैं कि बैत तो कर ली, ताबे हो जाना, बैत नहीं है अजीजाने ग्रामी। अगर बैत कर ली तो अब कहीं बोल नहीं सकते, वो खड़े हो तो खड़े हो जाइए, वो बैठे हैं तो बैठ जाइए, वो कह दे ये हलाल है तो हलाल मान लीजिए, वो कह दे ये हराम है तो हराम मान लीजिए, वो कह दे इस रास्ते पर जाइए तो उस रास्ते पर जाइए, वो कह दे इस रास्ते पर जाइए तो इस रास्ते पर जाइए, मगर ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। अगर इसी का नाम बैत है, इसी का नाम बैत है। पहली आवाज़ उठी, दीन में अक्ल को दखल नहीं, दीन में अक्ल को दखल नहीं। दीन को अगर मानना है तो उस तरह मानो जिस तरह देहात में रहने वाली चरखा काटने वाली एक बूढ़ी औरत मान लेती है, बगैर सोचे बगैर समझे आँख बंद करके मानो। अगर दीन को मानना है, दीन का ताल्लुक अक्ल से है ही नहीं। हर जाहिली मजहब का यही दावा है, हर जाहिली मजहब का यही ऐलान है कि अक्ल और अकीदा दो अलग अलग चीज़ें हैं। अकीदे में अक्ल को दखल नहीं है, मजहब में अक्ल को दखल नहीं है। उसी वक्त मौलाए मुत्तकियान की आवाज़ बुलंद हुई, उधर आवाज़ बंद हुई, अक्ल को दीन में दखल नहीं। अली ने आवाज़ बुलंद की, लमन ला अक्ल लहू दीना ला, जिसके पास अक्ल नहीं है उसके पास दीन नहीं है, जहाँ अक्ल नहीं है वहाँ दीन नहीं है। मौलाए मुत्तकियान ने आवाज़ बुलंद की, तारीख़ और आगे बढ़ी, उधर से आवाज़ आई, सवाल करना बिदअत है, सवाल करना जुर्म है, सवाल करना हराम है, सवाल न करो। अली की आवाज़ बुलंद हुई, सलूनी, सवाल करो। अज़ीज़ाने गिरामी, इसी को बैत कहते हैं तो चलिए आप मान रहे हैं हम भी मान लें, इसी को आप कहते हैं तो हम भी मान लें। कदम कदम पर उधर से आवाज़ आई के तरजीही बुनियाद पर तकसीम होगा माल गनीमत, इसलिए कि अल्लाह ने इंसानों में तरजीह पैदा की है। कुछ पहले के बड़े आदमी हैं, कुछ गरीब आदमी हैं, कुछ ऊंचे हैं, कुछ ऊंची जात के हैं। कुरैश को ज़्यादा मिलेगा, अंसार को कम मिलेगा। जिन्होंने हिजरत की है उनको ज़्यादा मिलेगा, जिन्होंने हिजरत नहीं की है उनको कम मिलेगा। जो जंगे बद्र से पहले आए हैं उनको ज़्यादा मिलेगा, जो जंगे बद्र के बाद आए हैं उनको कम मिलेगा, जो कूफे वाले हैं उनको कम मिलेगा, जिनका रसूल से रिश्ता ज़्यादा है उनको ज़्यादा मिलेगा। उन महातरुल मोमिनीन को 11,000 तारीख में लिखा हुआ है अलफितरतुल कुबरा में, जो ताहा हुसैन की किताब है, कि उम्महातुल मोमिनीन का वजीफ़ा जो मुकर्रर हुआ 11,000, और सबसे कम एक अंसारी का वजीफ़ा था 50 रुपये। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, 50 और 11,000 में कितना फ़र्क है। मौलाए मुत्तकियान ने आवाज़ बुलंद की, भूख सबको बराबर लगती है, लिबास की ज़रूरत सबको बराबर से पड़ती है, ज़रूरियात ज़िंदगी में कमोबेश नहीं किया जा सकता। आज की असल कीमत क़यामत में मिलेगी, अली के पास नहीं है। ये तरीक़ा सही नहीं है, ये तरीक़ा इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अली अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अगर बैत करना इसी का नाम है तो यकीनन अली ने बैत कर ली थी। अज़ीज़ाने गिरामी, अली घर बैठे हुए हैं, माल गनीमत आया, माल गनीमत में ग़ुलाम भी आया। खिलाफत ने आवाज़ दी माल गनीमत को, शाम हो गई थी, उन्होंने कहा माल गनीमत को बैतुल माल में रख दिया जाए, बाद में इसकी तकसीम होगी। सारा माल गनीमत बैतुल माल में रख दिया गया, उसमें एक ग़ुलाम भी था, उसको भी माल गनीमत के साथ उस घर में बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद दूसरे दिन किसी को याद नहीं आया कि माल गनीमत निकाल के तकसीम किया जाए, लोगों को बांटा जाए। तीसरे दिन भी भूल गए, और जो चौथे दिन वो खोला गया तो उसमें कुछ शहद के डिब्बे आए थे, फेरिस में वो भी थे। अब फेरिस तो देखी गई तो मालूम हुआ डिब्बे हैं मगर खाली, शहद उसमें नहीं है, शहद उसमें नहीं है। पूछा गया क्या हुआ, मालूम हुआ कि ग़ुलाम था, उसे भूख लगी, वो खा गया बेचारा। उनका पकड़ के लाओ, उसने सरका किया है, उसके हाथ काटे जाएंगे अम्मार ने या मकदाद ने या अबूज़र ने। किसी ने मौलाए मुत्तकियान को इत्तला दे दी, चले आ गए दरबार खिलाफत में, कहा क्या हो रहा है। जवाब मिला, या अली, इसने सरका किया है, चोरी की है, मैंने हुक्म दिया है इसका हाथ काट दिया जाए। علی نے کہا کس کی چوری کی؟ تھوڑی دیر سوچا, کہنے لگے اللہ کی چوری کی, وہ مال اللہ کا تھا. مولائے متقیان نے کہا کہ اور یہ جو ہے غلام یہ کس کا ہے؟ جواب ملا یہ بھی اللہ کا ہے. تو علی نے کہا کہ یہ کون سا انصاف ہے, اللہ کا مال وہ بھی تھا وہ کھا گیا, اب جو اللہ کا مال بچا ہے اس کو آپ ناقص بنا رہے ہیں, اس کے ہاتھ کاٹ کے اس کی قیمت بالکل نہیں رہ جائے گی, تو اللہ کا نقصان ادھر بھی ہوا اور سزا دے کے مزید اللہ کا نقصان کر رہے ہیں, مال نے مال کو کھا لیا ہے, اس میں سزا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور انسان کو مال غنیمت بنایا ہی نہیں جا سکتا. جب اسے بھوک لگی اس نے کھا لیا, بھوک میں اگر کوئی کھا لے تو وہ صدقہ نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے. کہا یا علی آپ میری رہنمائی کر دیا کرتے ہیں, اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, بچ گیا وہ بھائی. اگر اسی کو بیعت کہتے ہیں تو حضرت علی نے کر لی ہوگی بیعت, اسی کو اگر بیعت کہتے ہیں تو حضرت علی نے کر لی ہوگی. تو اس طرح کے ایک دو باتیں نہیں ہیں, ایک دو باتیں نہیں ہیں, نہ جانے کتنے ہیں. انہوں نے کہا کہ تراوی واجب کر دو, واجب ہو گئی. حضرت علی کہتے رہے, حضرت علی کہتے رہے کہ پیغمبر نے امت سے نہیں کہا ہے تراوی پڑھنے کے لیے, امت سے نہیں کہا ہے تراوی پڑھنے کے لیے. علی خاموش نہیں بیٹھتے تھے کبھی, کہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہے علی فوراً بتا دیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ حج تمتع جو ہے یہ بلا وجہ ایک اس میں فاضل چیز ہے, ایک احرام باندھنا بالکل صحیح. حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ انسان میقات پر احرام باندھ کے عمرہ حج تمتع کی نیت کر کے جاتا ہے, اور مکے میں جب پہنچتا ہے تو طواف کرتا ہے, طواف کرنے کے بعد سعی کرتا ہے, سعی کرنے کے بعد تقصیر کرتا ہے, تقصیر کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیتا ہے. اسے کہتے ہیں حج تمتع. ادھر سے اعلان ہو گیا کہ بھائی ایک ہی احرام باندھو, تمتع ومتو کوئی چیز نہیں ہے, بھائی ایک احرام باندھ کے جائے گا, جب سارا حج ختم ہو جائے گا تب احرام کھلے گا. تمتع کا مطلب ہے کہ بیچ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فیض یاب ہونا, اللہ کی نعمتوں سے بیچ میں فیض یاب ہونا. علی نے کہا یہ پیغمبر کی سیرت نہیں ہے, تو بعد میں تو رہ گیا معاملہ, لیکن اس میں حضرت علی کامیاب ہو گئے, حضرت علی کامیاب ہو گئے. کچھ دن تو دونوں ہوتا رہا, اس کے بعد آج دنیا میں جو ہو رہا ہے وہی حج تمتع ہو رہا ہے. عزیزان گرامی اسی کو بیعت کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. ادھر سے آواز آئی کہ ایک نشست میں اگر آدمی تین طلاق دے دے تو طلاق ہو گیا اور طلاق بیان ہو گیا. حضرت علی نے کہا نہیں, حضرت علی کی نہیں ضائع نہیں ہوئی. عزیزان گرامی امت کا 50% سے زیادہ, امت کا 50% سے زیادہ حلقہ اس کو نہیں مانتا کہ ایک نشست میں تین طلاق ہو جائے گا. سب یہی کہتے ہیں کہ ایک طلاق کے بعد دوسرا طلاق ہو ہی نہیں سکتا. ایک دھاگے کو ایک مرتبہ کاٹ دیا, دوبارہ کیسے کاٹا جائے گا؟ دوبارہ اسی وقت کاٹا جائے گا کہ جب جوڑا جائے. اچھا یہ حکم بالکل قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے جتنی وضاحت سے طلاق کے مسئلے کو بیان کیا ہے, بہت کم ایسے احکام ہیں جو اتنی وضاحت سے بیان کیے گئے ہوں. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پر نظر ہے, وہ جانتے ہیں پیغمبر نے کہا کہ ایک مرتبہ میں تین طلاق نہیں دیا جا سکتا. ایک مرتبہ پہلے تو ان کو سمجھانا چاہیے دونوں کو, اگر کسی طرح سے معاملہ نہیں سلجھ رہا ہے تو طلاق دے دے, مگر طلاق دینے کے بعد اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا, اس کی طلاق کفالت کرنی پڑے گی, اس کی ضرورتیں پوری کرنی پڑے گی, اور جب 4 مہینے گزر جائیں گے تب اس کے بعد پھر وہ طلاق دے سکتا ہے, پھر طلاق دے سکتا ہے, پھر اپنے گھر روک لے گا, اور جب موڈ بدل جائے اس کا اپنی بیوی بنا لے. مگر فرض کیجیے نہیں بنایا, اب بنا لیا اور اس کے بعد دوبارہ پھر طلاق دے دیا, اس لیے کہ بغیر بنائے دوبارہ طلاق تو بالکل مہمل کام ہے. بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک دھاگا ہے, کینچی سے آپ کاٹ دیجئے, ایک مرتبہ تو کٹ جائے گا, اس کے بعد تو آپ ہوا میں کینچی چلاتے رہیں گے, ہوا میں کینچی چلاتے رہیں گے, ایک مہمل عمل ہے. طلاق بیوی کو دیا جاتا ہے نا, ایک مرتبہ طلاق دے دیا, اب آپ کی بیوی ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ طلاق کیسے ہوگا؟ جب بیوی بنا لیں تب پھر دوبارہ طلاق دیں, اور تیسری مرتبہ جب یہ عمل کریں گے تو اب بیوی نہیں بنا سکتے جب تک کہ حلالہ نہ واقع ہو جائے. اب چھوڑ دیجیے حلالہ کسے کہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں بتایا جائے. علی نے اس کو نہیں تسلیم کیا، امت کا 50% حصہ اس کو نہیں تسلیم کرتا، 50% حصہ اس کو نہیں تسلیم کرتا. تو علی قدم قدم پہ قدم قدم پہ ان کی ہدایت بھی کرتے رہے، ان کی ہدایت بھی کرتے رہے اور بیعت بھی کرتے رہے. جنگیں اتنی ہو گئی، کسی نے نہیں کہا یا علی لشکر نے چڑھائی کیا ہے قادسیہ پر، مصر پر، شام پر، آپ بھی چلیے، آپ تو صاحب ذوالفقار ہیں، بدر آپ نے فتح کی، احد آپ نے فتح کی، مصر بھی آپ فتح کیجئے، شام بھی آپ فتح کیجئے. کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کیا. جانتے تھے کہ علی نہیں جائیں گے، جانتے تھے علی نہیں جائیں گے، کسی نے نہیں کہا. یہاں تک کہ جب مولا متقیان کسی عمل پر اعتراض کر دیتے تھے اور صحیح راستہ بتا دیتے تھے، اس وقت بھی کوئی کہنے والا نہیں تھا یا علی آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، آپ تو بیعت کر چکے ہیں، آپ تو بیعت کر چکے ہیں. اس کے بعد دوسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ شورا بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو اور انتخاب کا حق انہی 6 آدمیوں کو دیا گیا، تو اس میں پھر انہوں نے شرط بنائی. سب سے پہلے حضرت علی سے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، مگر اس میں شرط ہے آپ کو کتاب الہی پر عمل کرنا ہوگا. مولا نے کہا کہ اس پر عمل ہے ہی ہے. ادھر سے کہا گیا کہ آپ کو سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا. حضرت علی نے کہا میں اس پر عمل کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو سیرت شیخین پر عمل کرنا ہوگا. کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر سیرت شیخین قرآن کے مطابق ہے اور سنت رسول کے مطابق ہے تو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں قرآن پر عمل کروں گا، سنت رسول پر عمل کروں گا، سیرت شیخین پر عمل ہو جائے گا. اگر سیرت شیخین قرآن کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، تو میں کبھی اس پر عمل نہیں کروں گا. پلٹ کے یہ نہیں کہا یا علی آپ تو بیعت کر چکے ہیں، آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے، آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، علی سوار تو ہو گئے اس کشتی پر، مگر علی بن کے سوار ہوئے، کسی کے بیعت کر کے اس پہ نہیں سوار ہوئے، اپنے وجود کو الگ لیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اسلام کی حفاظت کرنا ہے. ہٹ جائے تو یہ تو جائیں گے، ہلاک ہوئے گی امت، اسلام بھی تباہ ہو جائے گا. اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اسلام کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے. آخر میں وہ منزل آ گئی کہ اس کشتی کو بھی بھنور میں پھنسا کے، طوفان میں پھنسا کے، اس کے ڈرائیور جو تھے وہ چلے گئے دنیا سے. کشتی کو چلانے والے، ناخدائی کا دعویٰ کرنے والے دنیا سے اچانک چلے گئے، اور وہ بھی فساد کی نظر ہو گئے. اب کشتی ڈگمگانے لگی، یا علی اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں، یا علی اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں. اس وقت بھی علی کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے مطلب نہیں ہے، اس کشتی کو نہ میں نے تیار کیا ہے، نہ میرے کہنے سے بنائی گئی ہے، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. مگر علی نے دیکھا کہ اگر میں ہٹ جاؤں گا تو اس طوفان سے اس کشتی کا نکلنا ممکن نہیں ہے، اس کشتی کا نکلنا ممکن نہیں ہے. اب آپ سوچئے، وہ علی جو مسلسل کہتے رہے کہ یہ خلافت میرے لیے بکری کی چھیک کی طرح سے ہے، یہ خلافت کوڑھی کی لاش کی طرح سے ہے، یہ خلافت میری ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے زیادہ کم قیمت ہے، حضرت علی نے سنبھال لیا اس کشتی کو سنبھال لیا. عزیزان گرامی، یہ بیعت نہیں ہے، اسلام کی حفاظت ہے، یہ اسلام کی حفاظت ہے. اسلام بچتا رہا یہاں تک کہ علی شہید کر دیے گئے. کس نے شہید کیا؟ مورخین کو کچھ پتہ نہیں، مگر علی شہید کر دیے گئے، مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے. اب کشتی پھر بغیر ناخدا کے ہو گئی، لوگوں نے امام حسن سے کہا کہ آپ تشریف لائیے. امام حسن ظاہر ہے کہ اگر یوں چھوڑ دیا جاتا تو فساد پیدا ہو جاتا، فساد فی الارض اسلام کبھی برداشت نہیں کرتا. امام حسن نے اسے سنبھال لیا. ادھر ایک تیسری کشتی بن کے تیار ہو گئی ملوکیت کی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل علم نے، اہل قلم نے، اہل دانش نے، بڑے بڑے مصنفین نے کہا ہے کہ 30 سال تو خلافت تھی، اس کے بعد ملوکیت بن گئی. مولانا مودودی یہیں کے تھے، حیدرآباد کے، ان کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ لیجئے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ 30 سال تک تو یہ خلافت تھی اور خلافت راشدہ، اس کے بعد خلافت جو ہے ملوکیت بن گئی. ملوکیت جو تھی وہ خلافت سے زیادہ حسین تھی، خلافت سے زیادہ لذیذ تھی. ایک ایک کر کے لوگ اس کشتی پہ جا کے سوار ہونے لگے. جب سب اس کشتی پہ سوار ہو گئے، کشتی ہو گئی خالی، یہ کشتی خالی ہو گئی، اب امام حسن اسے لے کے کیا کرتے؟ ٹھوکر لگائی، کہا یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ. بہت خوشی سے اسے قبول کر لیا گیا، بلکہ سادہ کاغذ بھیج دیا گیا کہ آپ جو چاہیے اس پر لکھ دیجئے. لوگ کہتے ہیں صلح کر لیا امام حسن نے. حق و باطل میں صلح کیسی عزیزان گرامی؟ حق و باطل میں صلح کیسی؟ یہ بھی جہاد کا ایک انداز تھا، اب وہ بیکار تھی، اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا تھا، اسلام کے کام نہیں آ سکتی تھی. امام حسن نے اسے واپس کر دیا. اب امام حسین نے دیکھا کہ اسلام اب تک بچا ہوا ہے. چند احکام بدل دیے گئے تھے بہت سے مولائے متقیان نے، میرے بابا نے ان غلط احکامات کو مٹا دیا ہے، ان خرابیوں کو دور کر دیا ہے. مگر امام حسین نے سوچا کہ یہ خلافت کے نام پر جو ملوکیت قائم ہوئی ہے نہ جانے کتنی دور تک جائے. اگر ہر خلیفہ ہر ایک ایک نقشہ، نقشے کی ایک ایک لکیر اسلام کے نقشے کی مٹاتا رہا، جو چند صدیوں بعد اسلام بالکل مٹ کے رہ جائے گا جس کا جی چاہے گا. اس لیے کہ نظام یہی تھا کہ خلیفہ جو کہہ دے وہ رسول کا حکم مانا جائے گا. خلیفہ کو حق ہے جسے چاہے حرام کر دے، جسے چاہے حلال کر دے. خلیفہ کو اس کا حق ہے کہ بت کی نماز جمعے کو پڑھا دے. خلیفہ کو اس کا حق ہے کہ نماز کی رکعتیں کم زیادہ کر دے. خلیفہ کو اس کا حق ہے حلال کو حرام کر دے. امام حسین نے سوچا اگر یہ سلسلہ باقی رہا تو اللہ کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا. اب تک تو باقی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. اس کی حفاظت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خلافت کے پنجے سے اسلام کو الگ کر دیا جائے. خلافت کے پنجے سے، استبداد کے پنجے سے، خلافت سے کے قبضے سے اسلام کو الگ کر دیا جائے تو خلافت الگ ہو جائے گی، اسلام الگ ہو جائے گا. امام حسین نے یہ کارنامہ انجام دیا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جس طرح سے بھی وہ غور کر لیجئے، عصر عاشور کے بعد پھر کسی نے خلیفہ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ خلافت کا جو مفہوم تھا وہ امام حسین نے بدل دیا. وہ فرزند فاطمہ نے اس مفہوم کو بدل دیا جو خلافت کا تھا. ورنہ خلافت تو اتنی عظیم چیز تھی، اتنی مقدس چیز تھی کہ قرآن کا حکم بدل دیا جائے، اور بدل دیا گیا. میں نے ابھی بتایا ہے طلاق کا حکم قرآن میں دیکھ لیجئے. جب قرآن کا حق دیا گیا کہ جماعت جو ہے وہ حجت ہے، حق دیا گیا صحابیوں کا اجتماع جو حجت ہے وہ پیغمبر کے حلال کو حرام کر سکتا ہے، پیغمبر کے بنائے ہوئے حرام کو حلال بنا سکتا ہے، اتنا بڑا اختیار دے دیا گیا تھا. بتائیے کربلا کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا. امام حسین نے اسلام کے گرد اپنے عزیز و رفقا کے خون کا حصار کھینچ دیا کہ اب اس حصار کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، اس حصار کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. مگر اب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تاریخ کا مزاج جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کربلا میں اسلام آزاد ہو گیا، کربلا میں اسلام آزاد ہو گیا. ایک صاحب نے ایک زمانے میں مجھ سے کہا کہ آپ لوگ علم کا احترام کرتے ہیں، چومتے ہیں، کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے. ایک دن وہ ایک اسکول میں مینیجر تھے، 15 اگست کا دن آیا، وہ بھی پہنچ گئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے پرچم کے سامنے، ترنگے پرچم کے سامنے کھڑے ہو گئے بڑے احترام سے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ لڑکوں نے ہندوستان کا ترانہ گایا، گیت. اس کے بعد وہ آگے بڑھے، ڈور کھینچی، پھول گرا اور سیدھے وہاں سے نکلے سر جھکائے ہوئے. میں بھی آگے بڑھا، میں نے کہا مولانا یہ تو بتائیے کہ اس کے آگے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور بڑے احترام سے نکلے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس کے سائے میں ہمارے ملک کو آزادی ملی ہے، اس پرچم کے سائے میں ہمارے ملک کو آزادی ملی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ملک کو آزادی ملی، اس ملک والوں کو احترام کرنا چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس پرچم کا احترام ضرور کریں گے جس کے سائے میں اسلام آزاد ہوا ہے، جس کے سائے میں قرآن آزاد ہوا ہے، جس کے سائے میں نمازیں آزاد ہوئی ہیں، جس کے سامنے میں جس کے سائے میں روزے آزاد ہوئے ہیں، ہم اس کا احترام کریں گے۔ مولانا انصاف سے ذرا بتا دیجئے، یہ بدعت کیوں ہے، یہ بدعت کیوں ہے؟ خاموشی سے چلے گئے عزیزان گرامی۔ تو یہ اسلام، ابو الفضل عباس کا پرچم جو ہے، اس کے سائے میں اسلام آزاد ہوا، ماں کی محبت آزاد ہوئی، باپ کی شفقت آزاد ہوئی، انسانیت آزاد ہوئی، انسانیت آزاد ہوئی۔ تو اب کربلا کے بعد دیکھ کے آپ مجھ سے کسی وقت بتا دیجئے کہ کربلا کے بعد اسلام میں یہ تبدیلی ہو گئی، اسلام میں یہ خرابی پیدا ہو گئی، آپ بتا دیجئے مجھ سے۔ اس سے پہلے جس سال کہیے میں بتا دوں کہ یہ خرابی پیدا ہوئی، یہ خرابی پیدا ہوئی، یہ خرابی پیدا ہوئی۔ کربلا کے بعد کوئی خرابی اسلام کے قانون میں، اسلام کے احکام میں، اسلام کے نظام میں، اسلام کے حرام و حلال میں اگر کہیں فرق آیا ہو تو آپ بتا دیجئے۔ جو اسلام میں حلال تھا آج تک حلال ہے، جو حرام تھا آج تک حرام ہے۔ کسی کی ہمت نہیں وہ کہہ دے کہ شراب جائز ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے سود جائز ہے، کسی میں جرأت اتنی نہیں ہے کہ وہ کہہ دے مغرب کی نماز 3 کے بجائے 4 پڑھنی چاہیے، کسی میں حوصلہ نہیں ہے وہ کہہ دے کہ سود لینا جائز ہے۔ بالکل اسلام محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے، اور اسلام جو محفوظ ہے، آپ سوچتے ہوں گے اسلام سے کہا جاتا ہے اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، پتہ نہیں اسلام دشمن طاقتیں کہاں ہیں۔ مسلمان دشمن طاقتیں تو ہم جانتے ہیں ہیں، لیکن اسلام دشمن طاقتیں، اس کا کیا مطلب؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کے کوئی قانون کسی کے سامنے آپ پیش کر دیجئے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر انکار کر دے اور کہہ دے کہ یہ اسلام کا خراب قانون ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اسلام کا حکم ہے کہ کوئی بھوکا آ جائے تو اس کو کھانا کھلاؤ، یہ نہ دیکھو کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان، عیسائی ہے یا یہودی، اس وقت تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ ہے کوئی جو کہہ دے کہ یہ قانون اسلام کا غلط ہے؟ آپ کہیے اسلام نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ اپنے ہم نشین کی، اپنے دوست کی، اپنے ساتھی کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے عزیز کی، اپنے ذوی الارحام کی مدد کرو۔ پڑوسی اگر دوسرے مذہب کا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ہندو ہے کوئی بات نہیں ہے، عیسائی ہے کوئی بات نہیں ہے، یہودی ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر بھوک سے مر گیا تو دیت تم کو دینی ہوگی، اس کا بدلہ تم کو دینا ہوگا، اس کا جرمانہ تم کو دینا ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے اسلام کا یہ قانون ہے، ہے کوئی دنیا میں جو کہہ دے یہ اسلام کا بڑا غلط قانون ہے، اسلام کا یہ غلط قانون ہے، کوئی ہے جو کہہ دے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اسلام کہتا ہے ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، کوئی ہے جو کہہ دے کہ اسلام کا قانون یہ غلط ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اسلام کہتا ہے مجبوروں کی مدد کرو، کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو نکالو، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو آگ بجھاؤ، کوئی مصیبت میں گرفتار ہے اس کی مصیبت کو دور کرو، کوئی بیمار ہے اس میں اسپتال پہنچاؤ، کوئی بیمار ہے اسے اسپتال پہنچاؤ، کوئی مر گیا ہے اس کے قبرستان پہنچاؤ، کوئی ہے کہہ دے کہ یہ قانون غلط ہے؟ ہاں جب وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں میں اسپتال پہنچانے کا جذبہ تو نہیں ہے، ہاں قبرستان پہنچانے کا جذبہ بالکل ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مذہب جو ہے وہ قبرستان کا مذہب ہے، ہے نا؟ کوئی مر گیا سب آ جائیں گے، کوئی بیمار ہے کوئی نہیں سوچتا کہ اس کو اسپتال مرنے والا، پہلے بیمار تو پڑے گا۔ عزیزان گرامی، سارا میدان عمل مسلمانوں نے قبرستان کو بنا لیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ایک قانون بتاتے جائیے۔ آپ کہیے کہ شراب اسلام نے حرام کیا ہے، ہے کوئی جو کہہ دے کہ بہت برا کیا ہے؟ ہے کوئی جو کہہ دے بہت برا کیا ہے؟ اگر وہ کہہ دیتا ہے کوئی کہ اسلام نے یہ قانون صحیح نہیں بنایا، تو اس سے آپ کہیے بھائی یہ تو قانون ہر ملک میں بنا ہوا ہے کہ شراب پی کے کوئی ڈیوٹی نہیں دے سکتا، شراب پی کے کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا، شراب پی کے مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا, شراب پی کے ڈاکٹر کسی مریض کو نہیں دیکھ سکتا, یہ تو قانون ہر ملک میں ہے. کہا وہ تو 8 گھنٹے کے لیے یہ قانون ہے, گھر جانے کے بعد ہر انسان کو آزادی ہے کہ شراب پیے. میں نے کہا تو یہ 8 گھنٹے کے لیے کیوں بند کرتے ہیں, ہر ملک میں کیوں قانون بنا ہوا ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ صاحب شراب جو ہے وہ عقل کو معطل کر دیتی ہے. تو اس کا جواب آپ دے دیجئے کہ اور ممالک جو ہیں وہ آن ڈیوٹی شراب پر پابندی تو لگا دیتے ہیں, ڈیوٹی سے الگ ہونے کے بعد جائز ہے. اسلام اپنے ماننے والے کو ہمہ وقت آن ڈیوٹی سمجھتا ہے, کبھی ڈیوٹی سے الگ نہیں ہے وہ عزیز آنے گرامی. اور اسلام ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کرتا کہ انسان اپنی عقل کو معطل کر دے. اسی لیے گانا بجانا جو حرام کہا گیا ہے, ساری اچھی آوازیں حرام نہیں ہیں, لیکن ایک منزل گانے بجانے کی ایسی آتی ہے کہ انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے, انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے. تو اس کو یقیناً اسلام نے حرام کیا ہے. آپ کہیے اسلام نے پردہ واجب کیا ہے؟ اسلام نے پردہ واجب کیا ہے, مگر بتا دیجئے اسلام کا پردہ, اپنا والا پردہ نہ بتائیے. اسلام نے پردہ واجب کیا ہے عورت پہ بھی مرد پہ بھی, عورت پہ واجب کیا ہے مرد پہ بھی, دونوں کی مقدار میں ذرا فرق ہے, عورت کی مقدار ذرا زیادہ ہے, مرد کی مقدار کم ہے. عورت اپنا بال نہیں کھول سکتی نامحرموں کے آگے, بالکل اسی طرح مرد اپنا سینہ نہیں کھول سکتا, اپنی پشت نہیں کھول سکتا, چاہے ماتم ہی کرنے کے لیے کیوں نہ ہو. مگر اگر نامحرم دیکھنے والی عورتیں ہیں تو کھولنا حرام ہے. کھولنا کوئی بھی عملیہ دیکھ لیجئے, کسی ایک کی بات نہیں ہے, کوئی عملیہ دیکھ لیجئے. تو عزیزان گرامی کہیے کہ صاحب پردہ عورت پہ بھی واجب ہے, مرد پہ واجب ہے, اس کے باوجود بھی نہ مانے تو آپ کہیے اچھا ایک بات بتا دیجئے کہ کسی دن کا اخبار اٹھا لو, کسی دن کا اخبار اٹھا لو, دیکھو گے کم سے کم 4-5 خبریں ضرور ہوں گی کہ بے شرمی بھی کی گئی اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا. 4 سال کی لڑکی, 5 سال کی لڑکی, اسکول سے نکلی ہوئی لڑکی, آفس سے آتی ہوئی لڑکی, صرف ایک شہر دلی میں تو اتنی خبریں آئیں کہ میری طبیعت عاجز آ گئی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اتنے لوگوں نے احتجاج کیا, اتنے لوگوں نے جھنڈا اٹھایا, اتنے لوگوں نے نعرے لگایا, اتنی سزا ہو گئی, اتنے لوگ گرفتار ہوئے, مگر اس کے بعد بھی آتے ہیں جیسا لگتا ہے پاگل ہو گئے ہیں سب, جیسے لگتا ہے پاگل ہو گئے ہیں. تو وہ کہے گا ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے. ہم نے تو آپ ان سے کہیے پاگل بنانے والی 2 چیزیں ہیں, ایک شراب, دوسرے بے پردگی. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. ایک شراب, میں کئی منٹ پڑھ چکا ہوں,
30 منٹ
ہو گیا بس, اب میں زیادہ نہیں, یہ میں نے رخ بتا دیا. اس طرح اسلام کا ایک ایک قانون, ایک ایک قانون. اور اگر کوئی ایسا قانون آپ کو دکھائی دے جائے تو آپ مجھ سے بتا دیجئے کہ صاحب اس کا جواب کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ اس پر اعتراض کر دے کوئی. اگر صاحب عقل ہے, اگر صاحب ضمیر ہے, اگر صاحب دل ہے, اگر صاحب دماغ ہے, اعتراض کر کے جا نہیں سکتا. عزیزان گرامی, میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, البتہ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ کچھ لوگ مسلمان ہیں وہ مسجدوں میں بم پھینکتے ہیں, بے گناہ مر جاتے ہیں, اب اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے عزیزان گرامی. اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب ہم نے دیکھا قبروں پہ چادر اڑائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ڈھول بجا رہے ہیں, تاشے بجا رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ, اس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں. یہ یاد رکھیے ہمیشہ, بدنام غیر مسلم اسلام کو نہیں کر سکتے, بدنام اگر اسلام کو کوئی کر سکتا ہے تو یہی مسلمان کر سکتا ہے. یہ داعش, یہ خودکش حملے کرنے والے, یہ لوگوں کی جان لینے والے, یہ بچوں کو مار دینے والے, یہ سب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں, ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں. بس عزیزان گرامی, مجھے پڑھنا تھا ولایت کے سلسلے میں, میں مگر ذرا آگے آ گیا ہوں, مجھے تھوڑا وقت چاہیے. برادران ملت, میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا, مگر ذرا نعرہ سلوات بلند کر دیجئے. کیوں سناؤں گا, سب سے بڑا سوال ہے کہ میں مسلسل مجلسوں میں بتا رہا ہوں کہ اسلام نظام ولایت کا قائل ہے، اسلام نظام ولایت کا قائل ہے، انسان کا آخری حل نظام ولایت ہے، جب تک نظام ولایت قائم نہیں ہو جاتا دنیا خاک و خون میں یوں ہی غرق رہے گی، اسی طرح قتل و غارت گری ہوتی رہے گی، اسی طرح عورتیں بیوہ ہوتی رہیں گی، اسی طرح یتیموں کا وقت ایسا آئے گا، ایک وقت آئے گا، وہ نہیں غائب ہوئے ہیں، وہ نہیں غائب ہوئے ہیں، ہم میدان عمل سے ہٹ گئے ہیں۔ حج میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، حج میں جو قافلہ بناتے ہیں، جو لوگ ایک گاؤں ایک بستی ایک قبیلے کے یا محلے کے جاتے ہیں تو ایک گروہ بنا لیتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، بالخصوص میدان منا میں بہت سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، جو غائب ہوتے ہیں وہ پھر ملتے نہیں، حج ختم ہونے کے بعد ملتے ہیں، حج ختم ہونے کے بعد کسی تھانے میں کسی پولیس کے ہاتھ لگ گئے، لیکن اپنے قافلے سے نہیں مل سکتے، اپنے اس گائیڈ کرنے والے اس قائد سے نہیں مل سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ایک آدمی کوئی جھنڈا بنا لو، کوئی رومال باندھ لیا، کوئی ٹوپی اس پر پھنسا لی کسی لکڑی میں، کچھ نہیں ملا تو ایک لوٹا پھنسا لیا، یہ وہ آگے آگے چل رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھتے رہنا اس پر ٹوپی ہے، یہ ٹوپی کو دیکھتے رہنا، اس لوٹے کو دیکھتے رہنا، اس رومال کو دیکھتے رہنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ذرا آنکھ جھپی وہ لوٹا غائب، وہ آگے جو لیے ہوئے ہے جھنڈا وہ غائب، اب غائب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اب وہ نہیں مل سکتا۔ قافلہ گیا تو گیا، قافلے والے اگر دو ایک مل گئے لیکن وہ نہیں مل سکتا، تو ہم نے امام کو اپنے کھو دیا، کیوں جڑے نہیں رہے، رابطہ ڈھیلا ہوا، مگر ایک وقت آئے گا، اس لیے کہ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی حل ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں۔ اور جہاں ابھی ہمارے سامنے، اس سے پہلے بیچ میں تو نہیں، بیچ میں تو ولایت کا مفہوم بھی لوگ بھول چکے تھے کہ ولایت کا کیا مفہوم ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ کرامت دکھانا اور معجزہ دکھانا یہی سب ولایت ہے، یہی سب ولایت ہے، بھول چکے تھے۔ ایران میں تھوڑی دیر کے لیے ولایت کا نظام قائم ہوا اور اب قائم ہے، ولایت معصوم کی ولایت نہیں ہے عزیزان گرامی، فقیر کی ولایت ہے، لیکن ذرا آپ دیکھیے کہ کتنی طاقت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مسلمانوں کو بائی کاٹ کیا تھا نا کفار مکہ نے، تو حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں کو لے کے غار میں چلے گئے تھے، شاب ابو طالب میں، یعنی خود ان کا اپنا غار تھا جس کو انہوں نے رہنے کا قابل بنایا تھا، اس میں لے کے بائی کاٹ کر دیا، 3 سال تک بائی کاٹ کر دیا۔ یہ بائی کاٹ کرنا جو ہے کفار و مشرکین کا عمل ہے، آپ دیکھیے کہ ایران کا بائی کاٹ کر دیا، کیوں بائی کاٹ کیا بھائی؟ ایران نے کسی کو قتل کیا تھا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا تھا، کسی کا روپیہ جمع تھا ایران کے بینک میں، اس کو ضبط کر لیا تھا، منجمد کر لیا تھا، کسی ملک میں بمباری کی تھی، کسی ملک پر حملہ کیا تھا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، کسی کے دریا پر قبضہ کر لیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی، وہ تو صرف یہی کہتا تھا کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں کیا تھا، ان کا بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ کر دیا۔ کتنا دن ہو گیا ہے بائیکاٹ کو؟ کم سے کم 35 سال تو ہو گیا ہوگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ 35 سال ہو گیا، آج تک ایران کا بال نہیں نیکا ہوا۔ یہ کون بچائے ہوئے؟ ایک چھوٹی سی جنگ ہو جاتی ہے تو ملک بھوکو مرنے لگتا ہے، لوگوں سے قرض مانگنے لگتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت کے نظام کی برکت ہے، ولایت کے نظام کی برکت ہے۔ اور اب میں شعر سنا دوں جلدی جلدی، کہ سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام گردش طوفاں میں تختہ بندی کو، سلام عزم خمینی کی فتح مندی کو، سلام پرچم ایران کی بلندی کو، سکوت قوم کا جھنکار بن گیا آخر، لہو غریبوں کا تلوار بن گیا آخر، سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریا کنا، رہین شیون و ماتم اسیر وہم و گما، نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی سنا، بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں، مگر اٹھی تو ستم کا زجاج پھینک دیا، اتار کر سر ظالم سے تاج پھینک دیا۔ اتنی خاموشی سے تو نہ سنیے، نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، सलवात बलन कीजिए, मगर उसी तो सितम का सजाज फेंक दिया, उतार कर सर जालिम से ताज फेंक दिया, मगर अभी से क्यों जालिमों में हश्र बपा, अभी तो कातिलो फुज्जार का कटा है गला, घटा उठी है मगर खून अभी कहाँ बरसा, अभी तो सब्र की हद में है इंतकाम खुदा, यजीदो शिमर हजारों कमाई कमीन गाह में है, न जाने कितने होएदा अभी निगाह में है, अभी तो रूहे अमीनो यसार प्यासी है, अभी तो सरहद सब्रो करार प्यासी है, अभी तो गर्दिश लैलो नहार प्यासी है, अरे खबर नहीं के अभी जुल्फकार प्यासी है, खबर नहीं के अभी जुल्फकार प्यासी है, मिला अभी लबे मजलूम को जवाब कहां, ये इनकलाब की आहट थी इनकलाब कहां, ये इनकलाब की आहट थे इनकलाब कहाँ, ये इनकलाब की आहट थे इनकलाब कहाँ, और ये इनकलाब की अभी हयात है कैदी अजल की बाहों में, अभी तो काफिले जिंदगी है राहों में, अभी हयात है कैदी अजल के बाहों में, अभी अंधेरा है इंसान की निगाहों में, अभी अंधेरा है इंसान की निगाहों में, अली का शेर अभी सब्र की कछार में है, जमाना अपने मोहम्मद के इंतजार में है, जमाना अपने मोहम्मद के इंतजार में है, या हमें हयात के मारे हुए कहाँ जाएं, ये हादिसात के मारे हुए कहाँ जाएं, खुद अपनी जात के मारे हुए कहाँ जाएं, अंधेरी रात के मारे हुए कहाँ जाएं, अंधेरी रात के मारे हुए कहाँ जाएं, है बंद मुनिमो गौसो वली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही है अली का दरवाजा, हयात ढूंढ रही है अली का दरवाजा, फजा महकती है कोई गुलाब भी होगा, उजाले है तो कहीं आफताब भी होगा, तुराब है तो कोई भूत और आप भी होगा, तुराब है तो कोई भूत और आप भी होगा, जमीन पर दीने खुदा कामयाब भी होगा, जो दर्दे दिल है तो फिर दिल का चैन भी होगा, यजीद लाखों हैं कोई हुसैन, यजीद लाखों है कोई हुसैन भी होगा, बता रही है ये अक्लो खिरत की हैरानी, सभी हैरान है, सभी परेशान है, समझ में नहीं आता, बता रही है ये अक्लो खिरत की हैरानी, सबूत इसका है इंसान की परेशानी, खबर ये देती है जुल्मो सितम की तुगयानी, बरसने वाला है अब जुल्फकार का पानी, अजल की मौत का सामान आने वाला है, बता रही है ये जुल्मो सितम की तुगयानी, बरसने वाला है अब जुल्फकार का पानी, सितम की मौत का सामान आने वाला है, सफीना ढूंढ लो तूफान आने वाला है, सफीना ढूंढ लो तूफान आने वाला है, तो क्या होगा, उठेगा शोर सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फकार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फकार से भागो, कोई कहेगा निकलकर मजार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो, कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला, अरे फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला, फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला, अली की तेग है फिर बेनियाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सुबह शाम भाग चलो, अजल को याद है हम सबके नाम भाग चलो, के भागना ही तो है अपना काम, के भागना ही तो है अपना काम, अमा नहीं है कहीं कारदारे हस्ती में, कशार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में, अली कहेगा नजम से के मरहबा बेटा, निकाल दे दिले हैदर का हौसला बेटा, बचे ना आज कोई बानिए जफा बेटा, तेरे निसार तेरी जंग पर फिदा बेटा, मैं हद्दे सब्र में था कारदार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्मकार तेरी है, सही है کہے گی تے کریں آج فیصلہ میرا، تڑپنا میان میں اب تک تھا مشغلہ میرا، نکل سکا نہ کبھی رن میں حوصلہ میرا، زمانہ دیکھتا خیبر میں بلبلا میرا، نمود قوت نانے جمی نے روک لیا، وہاں بھی شہ پر روح الامی نے روک لیا، علی چڑھا کے مجھے رن پہ روک لیتے تھے، سکون و صبر کے دامن پہ روک لیتے تھے، کبھی زرہ کبھی توسن پہ روک لیتے تھے، جد آپ کے سرے دشمن پہ روک لیتے تھے۔ علی کے بعد بھی ضبط علم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا، بھری ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں، نہ جانے کتنے یتیموں کی سوگوار ہوں میں، نہ جانے کتنے غریبوں کی قرض دار ہوں میں، کہے گا کون کی حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، علی کے لال تیرے نام کی دہائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے، جدا ہوا سر شبیر میں نے صبر دیا، درائے خیمے میں بے پیر میں نے صبر دیا، پکارتے رہے دلگیر میں نے صبر کیا، بنا کے تربت بے شیر میں نے صبر کیا، نہ حال پوچھئے امت کی بے وفائی کا، بہن کھڑی تھی گلا کٹ رہا تھا حال کا۔ عزیزان گرامی، اب میں نے کربلا تک آپ کو پہنچا دیا ہے، آئیے، اور محمد شہید ہو چکے ہیں، قاسم کو دیکھ کے ام خروا کہتی ہے بیٹا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے جب شہزادی زینب سے آنکھیں ملتی ہیں، انصار کی عورتوں سے شرمندگی ہو رہی ہے، کیوں نہیں گئے؟ کہا جب جاتے ہیں، جب جاتا ہوں تو فرزند رسول کہتے ہیں میرے لال میں تجھے کیسے بھیجتا ہوں، تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، تو مرحوم بھائی بار 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 بار۔ ایک مرتبہ ماں نے بیٹے سے کہا کہ اچھا تمہارے بازو پر ایک کاغذ بندھا ہوا ہے، لے جا کے امام کے سامنے پیش کر دو۔ ایک کاغذ، ایک تعویذ، تعویذ کہتے ہیں جو چیز باندھ دی جائے اس کو تعویذ کہتے ہیں، یا لٹکنے والی چیز کو تعویذ کہتے ہیں، تیر بھی اگر کسی کے جسم میں دھس کے لٹک جائے تو اسے بھی تعویذ کہتے ہیں۔ تعویذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آج کل گھنٹہ تعویذ ہے وہ اہل بیت میں بھی استعمال ہوتا تھا، نہ، یہ تو امام حسین، امام حسن کا پیغام تھا جو بھائی اپنے بھائی امام حسین تک پہنچانا چاہتے تھے۔ قاسم کے بازو پر باندھ دیا، قاسم پہنچے امام حسین کی خدمت میں، کہا مولا آپ اس کاغذ کو دیکھ لیجئے۔ کاغذ کھول کے دے دیا، بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچان لیا، کہا میرے لال جاؤ، میرے لال جاؤ، مگر میں نے اس لیے تجھے نہیں پالا تھا کہ تجھے خاک اور خون میں ملتا ہوا دیکھ۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین جتنا بیتاب جتنا بے چین حضرت قاسم کے لیے ہوئے ہیں، علی اکبر کے لیے نہیں ہوئے ہیں، علی اکبر کے لیے نہیں ہوئے ہیں۔ چچا کی محبت کیا اتنی بڑھ جاتی ہے؟ عزیزان گرامی، جب ہم اس خاندان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو لگتا تو یہی ہے کہ یتیم بھتیجا جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بھائی کی یاد اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ یہ خاندان اہل بیت کے مورث اعلیٰ کا نام ہے حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب پیغمبر یتیم ہو گئے تھے، اپنے سینے پر سلا سلا کے، اپنی گود میں کھلا کھلا کے مرسل اعظم کو حضرت ابو طالب نے پالا ہے۔ علی تھے، جعفر تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے، تاریخ جتنا بے چین پیغمبر کے لیے ابو طالب ہوتے تھے، کسی کے لیے نہیں ہوتے تھے، کسی کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ اور شابع ابو طالب کا تو واقعہ آپ کو معلوم ہے نا، جب ابو طالب کے بیٹے جعفر، علی سوتے تھے اور چاروں طرف دشمن تھے کہ موقع مل جائے تو پیغمبر کو شہید کر دے، تو کرتے کیا تھے؟ حضرت ابو طالب علی سے کہتے تھے علی محمد کی جگہ پر سو جاؤ، اور حضور سے کہتے تھے محمد علی کی جگہ پر سو جاؤ۔ کیوں پوچھا ہوگا؟ یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو محمد کے بدلے میں تم قتل ہو جاؤ۔ اب اندازہ لگائیے کہ حسین قاسم کو کتنا چاہتے تھے. تاریخ کہتی ہے سب نے آواز دی امام حسین کو, سب نے آواز دی امام حسین کو. کسی نے کہا مولا ادرکنی, کسی نے کہا مولا آخری سلام لیجئے. آوازیں آئیں, امام حسین گئے, امام حسین گئے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ بے چین جو ہوئے ہیں جب کانوں میں آواز آئی وا اماد رکنی, چچا جلدی آئیے, چچا جلدی آئیے. تاریخ کہتی ہے کہ تڑپ کے امام حسین اٹھے اور دوڑے. ساتھ ساتھ عباس ہیں, علی اکبر ہیں, امام حسین چلے جا رہے ہیں, تڑے جا رہے ہیں, انتہا سے زیادہ بے چین. انتہا سے مختلف تاریخوں میں میں نے دیکھا ہے بے انتہا بے چین. اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کی لاش اٹھانے گئے ہوں تو تلوار نکال لی ہو, لیکن قاسم کی لاش اٹھانے جب گئے ہیں تو امام حسین نے میان سے تلوار نکال دی. ہائے تم نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی خاک و خون میں ملا دی, ہائے میرا قاسم, ہائے میرا قاسم. دوڑ پڑے, بے چین ہو کے دوڑ پڑے اور حملہ کر دیا. حملہ کر دیا تو فوج میں بھگدڑ مچی. نہ جانے کتنے سپاہی یزید کے خود اپنے ساتھیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے واصل جہنم ہو گئے. امام حسین تڑپتے ہوئے پہنچ گئے وہاں, مجمع ہٹ گیا, مجمع ہٹ گیا. لیکن جس وقت قاسم پہ نظر پڑی آہ کر کے زمین پہ بیٹھ گئے. آہ کا میں نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین اتنی بےتابی سے تو دوڑ رہے تھے. کیا قاسم کو بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے یا اس لیے دوڑ رہے تھے کہ قاسم کا آخری دیدار کر لیں, قاسم کو زندہ دیکھ لوں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ امامت کے جذبات کو کا اندازہ لگانا ایک گنہگار انسان کے بس میں نہیں ہے. وہ نہیں کیوں امام حسین کیوں بےتاب ہوئے, میں تو بہتا جانتا ہوں کہ امام حسین اتنا بےتاب ہوئے, اتنا بےتاب ہوئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جس وقت قاسم کی لاش میں نظر پڑی, عزیزان گرامی میں روایت کرنے کا قائل نہیں ہوں, میں کہنے کا قبضے وہی کہہ رہا ہوں جو تاریخ میں ہے. امام حسین نے ہوا اتاری, کاندھے سے زمین پہ بچھا دیا. قاسم کی میت اٹھائی عباس نے, علی اکبر نے, اس پر رکھ دی گئی ابا. پھر ابا کا دامن لپیٹ دیا گیا, لپیٹ دیا گیا. حسین نے کہا علی اکبر مجھے سہارا دو, عباس مجھے سہارا دو. سہارا دیا, حسین نے جنازہ اٹھایا, سینہ سینے سے لگایا, خیمے کی طرف چلے. عباس و علی اکبر سہارا دیے ہوئے تھے, خیمے کی طرف چلے. ادھر فضا نے در خیمہ سے دیکھا, تڑپ کے آواز دی, تڑپ کے آواز دی, ہائے حسن کا لال قاسم شہید ہو گیا. سیدانیوں نے ماتم شروع کر دیا. واہ محمدہ, واہ حسینہ کی آواز بلند ہوئی. امام حسین جنازہ لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. خیمے میں پہنچے جہاں لاشیں رکھی جاتی تھیں, وہاں لاش رکھ کے باہر نکل آئے. حضرت زینب گئیں, ام فروہ کے پاس گئیں, آواز دی بی بی تمہارا لال خون میں ڈوب کے آیا ہے, آخری دیدار تو کر لو. بازو تھاما, ام فروہ کو لائیں, خیمے میں لا کے کھڑا کر دیا. ام فروہ نے ادھر ادھر نظر ڈالی, کوئی جنازہ دکھائی نہیں دیا, کوئی میت نہیں دکھائی دی. تڑپ کے پوچھا میرا لال کہاں ہے؟ زینب نے اشارہ کیا, وہ ابا دیکھو حسین کی. تڑپ کے گئی, ابا کا دامن ہٹایا, ایک مرتبہ لاش پہ نظر پڑی, تڑپ کے رخساروں پر رخسار رکھ دیا. میرے لال یہ تیرا کیا عالم ہو گیا؟ پھر کھڑی ہوئی, بقی کا رخ کیا, ارے میرے وارث آپ کی لاش پر تیروں کی بارش ہوئی تھی, ذرا اپنے لال قاسم کا حال دیکھیے, جسم کے اعضا اپنی جگہ سلامت. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی و سیدی و مولائی, پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو رومال مرضی ہے جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے جو محتاج ہیں جو زیارت ہیں ان کی تمنا پوری ہو. پالنے والے جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو. پالنے والے جہاں جہاں کلمہ نبی کے کلمہ کو مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما. پالنے والے مسلمانوں کو اتنا شعور دے کہ ایک دوسرے کا قتل کرنا بند کر دے. پالنے والے ہمارے نوجوانوں, ہمارے بچوں کو اتنا شعور اور علم دے دے کہ وہ دین محمد کے تعارف کا ذریعہ بن جائے اور دنیا کو بتا دے کہ یہ تمہارے سامنے اسلام کے نام پر دنیا بھر کی رسمیں، دنیا بھر کی چیزیں، طرح طرح کے کھیل تماشے آتے ہیں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اصل اسلام محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ پالنے والے، ہمارے گھروں کو، ہمارے اعضاء خانوں کو، ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور ذکر اہل بیت سے آباد رکھ۔ پالنے والے، محبت علی کا، محبت علی کا رزق تو نے بے انتہا دیا ہے، بے حساب دیا ہے۔ پالنے والے، اتنے ہی معرفت علی بھی ہمیں عطا کر دے۔ پالنے والے، اہل بیت کی محبت سے ہمارے دل سرشار ہیں، محبت کے ساتھ جذبہ اطاعت بھی پیدا کر دے۔ حسین کا صدقہ، علی کا صدقہ، قاسم جیسے نوجوان کا صدقہ، علی اکبر جیسے 18 سال کے کڑیل جوان کا صدقہ۔ پالنے والے، ہماری قوم کی حفاظت فرما۔ پالنے والے، اس قوم کے مفادات کی نگرانی فرما۔ جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں یا مجلس سن رہے ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میرے یہ سامنے بیٹھے ہوئے تمام مومنین، ان کی تمام مرادیں، جائز مرادیں، جائز تمنائیں پالنے والے پوری کر دے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں مومنین اور وہ مومنات، انہیں جوارِ معصومین میں جگہ عنایت۔